अब देखिए आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाही, वो जो युबल्लिगूना पहुंचाते हैं। आप जो है ये बात पहले भी पढ़ चुकी हैं कि युबल्लिगूना जो है बा लाम गैन के मानी क्या होते हैं, पहुंचा देना। तो युबल्लिगूना वो जो पहुंचाते हैं, ये जमा का सीगा है, युबल्लिग की जमा है युबल्लिगूना, और ये इस्तेमाल हुआ है अंबिया के लिए कि वो लोग जो पहुंचाते हैं रिसालातिल्लाही, अल्लाह ताला के पैगामात। है ना, आपको पता ही है कि रसूल होते हैं ना जो रिसालत का फरीजा सर अंजाम देते हैं, तो यहाँ पे अंबिया की खास खास सिफात का जिक्र किया जा रहा है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाया करते हैं, और यख्शाउनहू, और उसी से डरते हैं, वला यख्शाउन अहदन इल्लल्लाह, और वो नहीं डरते अहदन एक से, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी एक अल्लाह के सिवा वो किसी और से जो है वो नहीं डरते। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो ना किसी की जो है वो तान लान की परवाह करते हैं, ना किसी के तानों की परवाह करते हैं। जब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की बात होती है तो किसी की कोई बात, ना किसी का डर, ना किसी का खौफ, ना किसी की मोहब्बत, ना किसी की सत्वत, ना किसी की हुकूमत, कोई चीज उनके जो है वो आड़े नहीं आती। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाही, ये है अल्लाह की सुन्नत उन लोगों के लिए कि वो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं, वह यख्शाउनहू, और उसी से डरते हैं, वला यख्शाउना, और वो नहीं डरते अहदन इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते, वकफा बिल्लाही हसीबा, और मुहासबे के लिए बस अल्लाह ही काफी है। तो आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला अपने नबी पर जब कोई काम फर्ज कर देता है, सारी दुनिया उसके मुखालिफ हो जाए, सारी दुनिया जो है वो उसकी मुखालफत करे, तो वो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी जो है वो काम करके दम लेता है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो हजरत जैनब से निकाह है, और जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह किया भी, और आपको तबीयी तौर पर थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बात बताई गई कि जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। ये आयात जो हैं, ये मेरे और आपके सामने जो है वो अमल का क्या असूल लाती हैं? तो पहली बात तो ये लेकर आती हैं, ये आयत नंबर 36 का निचोड़ है, कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे। कितनी खूबसूरत बात है। इसका मतलब क्या है कि कोई मुसलमान जो है वो अब ये नहीं कर सकता कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, ये कहे कि मेरा दिल ये चाहता है, मेरी मर्जी ये है। मुसलमान होने के मानी ये हैं कि अपनी आजादी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे जो है वो खत्म कर दिया जाए, अपनी आजादी से दस्तबरदार होया जाए। तो अगर कोई शख्स जो है अपने इख्तियार को महफूज रखता है, अल्लाह का कानून एक तरफ है और उसकी मर्जी एक तरफ है, किसी और रास्ते की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि वो मुसलमान होने की नफी करता है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि कोई अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के आगे अपने आप को झुकाता ना हो। तो एक तो ये असूल पता चला, तो इससे हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगियों का हम सबको जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने ऐसे अहकाम हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हमारे सामने आते हैं, और इसके बाद जो है हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, मोमिन होने का भी हमारा दावा है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के अहकाम जो हैं या उनके जो फैसले हैं, हम उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। नंबर एक ये बात आई, और आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, नबी अउला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, है ना। तो दूसरी जो बात हमें हजरत जैद और हजरत जैनब से کا جو معاملہ سامنے آیا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل میں رسموں کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی چل گیا تھا کہ وہ طلاق دیں گے حضرت زید حضرت زینب کو اور پھر ان کا نکاح ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں تم طلاق مت دو, ہے نا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کیا کہتے ہیں, ایک بات تو یہی ہے کہ طلاق پسندیدہ نہیں ہے تو آپ چاہتے تھے کہ نبھا ہو, اور دوسری بات کیا تھی کہ اگر طلاق ہو گئی تو پھر مجھے شادی کرنا پڑے گی, اور عربوں کے ہاں اس بات کا رواج نہیں تھا, تو یہ بات آپ کو بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی. تو کیا بات بتائی گئی کہ نبیوں کی یہ سنت رہی ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں کہ وہ سر تسلیم خم کیا کرتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی, ہے نا, کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن جو ہے آپ کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا, آپ مکمل اطاعت کرنے والے تھے, لیکن دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. پھر تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے ان آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بڑی عزت افزائی کی ہے, کیسے؟ غلام تھے لیکن کہا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ, ہے نا, تو آپ کا قرآن میں ذکر کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عزت افزائی ہے, اور آپ نے جو صبر کیا یہ جو حضرت زینب سے نکاح تھا اور اس معاملے کو جو آپ نے نبھانے کی کوشش کی, تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے کہ قرآن میں آپ کا جو ہے وہ ذکر ہو گیا ہے. پھر اسی طرح ہمیں عمل کے لیے جو ہے وہ کیا اصول ملتا ہے کہ اقامت دین کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے, وتخش الناس, انسان لوگوں سے ڈرتے ہیں نا, اور وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا اللہ کے دین کو قائم کرنے میں, کہ لوگوں کا خوف یا کچھ مسلطیں ہوتی ہیں جو آڑے آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انبیاء کا جو رول بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں نبی اللہ کے سوا کسی نہ خوف کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی مصلحت کی پرواہ کرتے ہیں, اور انبیاء کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہر اس پتھر کو توڑا جو اس زمانے میں سوسائٹی میں بہت بڑا کوئی رسم تھی, کوئی رواج تھا, یا کچھ بھی جاہلانہ طور طریقے تھے, تو نبیوں نے خود اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ توڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا حکم دیا, خود نکاح کر دیا, تو یہ بھی بڑی جو ہے یہ تائید ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ محض اتفاقات ہیں کہ اتفاقیہ طور بھی طور پہ حضرت زید کی حضرت زینب سے شادی ہو گئی, پھر اتفاقیہ طور پہ اس کی طلاق ہو گئی, پھر اتفاقیہ طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو ہے وہ نکاح کر دیا, یہ اتفاقیہ نہیں ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, یہ نفع تولا تھا, یہ مقدر ہی تھا کہ ایسا ہونا تھا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, آیت 39 میں کیا کہتے ہیں, اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے, کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ ہی حساب خوب لے گا نا. دوسرا کیا ہے کہ کسی کی باز پور سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جو ہے وہ جو بھی کوئی دنیا میں کچھ کرتا ہے تو اللہ باز پور کرے گا, تو اللہ کی باز پور سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں حسیب کے معنی جو ہیں ناصر کے بھی ہیں اور معین کے بھی ہیں, یعنی اللہ تمام خطرات سے حفاظت کے لیے بالکل کافی ہے. اور اگر حسیب کے معنی حساب کے لیے جائیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ دوسروں کی طرف پہنچانے میں کوئی بھی کوتاہی نہ کی جائے, اگر کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ, مگر وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہیں, وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام اور اس کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام جو ہے وہ کیا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، رجال آیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رجال جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہاں مضبوط آدمی کے لیے رجال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں تھا جو کہ رجولیت تک پہنچا ہو، مضبوط آدمی بنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے چار بیٹے تھے، تین بیٹے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ عنہ سے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا. رجال سے مراد کوئی بھی بڑا نہیں ہوا. تو ما کانا محمد، نہیں ہے محمد. ابا ابو سے ہے، باپ کے لیے آتا ہے، نہیں ہے محمد باپ آدم کسی ایک کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. تو لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم پیدا بھی ہوئے لیکن وہ رجال کی حد کو نہیں پہنچے، تو اگر وہ کسی کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کے بھی باپ نہیں ہیں. تو حضرت زید سے، حضرت زید کی جو متعلقہ تھی حضرت زینب سے، جب رسول اللہ نے نکاح کر لیا تو لوگوں نے تانوں کا طوفان کیوں کھڑا کر دیا، کیوں باتیں کر لی؟ ہاں کیونکہ وہ منہ بولا بیٹے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک طوفان کھڑا کر دیا. اور زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی کہ حضرت زید جو تھے ان کو رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا تھا، اب ایک تو یہ کہ جب آپ نے اس رسم کو ختم کیا زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اب زید بن محمد کے نام سے وہ پکارے نہیں جاتے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے نکاح کر لیا، تو اب لوگوں نے اور تان و تشنیع شروع کر دی، لوگوں نے اور باتیں کرنی شروع کر دی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دے دی تھی رسول اللہ نے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالی یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کر لینا جو ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، نمبر ون. نمبر دو کیا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے. اب پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نبی اور رسول کے اندر ایک خاص نسبت ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے. ہر رسول نبی لازمن ہوتا ہے نا، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں ہے، ہے نا؟ آپ یہ بات پڑھ چکی ہیں کیونکہ رسول کچھ گزرے ہیں، جو اول العظم رسول ان میں سے کچھ، پھر پانچ اول العظم ہیں، اور ویسے بعض جیسے آپ پڑھ چکی تقریباً 313 جو ہیں وہ رسول گزرے یا جتنے بھی ہیں. تو نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن رسول جو ہیں وہ کم آئے ہیں. تو ہر نبی کا رسول ہونا لازمی نہیں ہے. اب یہاں پر کیا کہا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو گویا کہ جب ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو یہ بتائی کہ آپ تو رسول تھے. اور رسول کیا کرتا ہے؟ وہ لازماً جب آتا ہے تو وہ عوام کے اندر جو رسمیں ہوتی ہیں، جو طور طریقے غلط ہوتے ہیں، تو وہ ان کا آ کے توڑ کرتا ہے، وہ ان کو ختم کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ کہ وہ تو رسول ہیں. اور رسول بھی کیسے ہیں؟ خاتم النبیین. خاتم، اب آپ دیکھیے کہ خاتم الانبیاء ہیں، اور خاتم جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک اس کے معنی ہوتے ہیں آخر کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، آخر. دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں سٹیم، سیل. آپ پیچھے پڑ چکی ہیں، دلیل یاد ہے کسی کو؟ شاباش، ماشاءاللہ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دیا، ہے نا؟ تو وہاں پہ جو ہے یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ اس کو دو طرح اس کی قرات ہے, خاتم بھی کہا جاتا ہے خاتم, اور بعض کہتے ہیں کہ خاتمہ خاتمہ. تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو گیا, خاتمہ کا کیا مطلب؟ اینڈ ہو گیا. تو اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری کے لیے آتا ہے. اچھا, جب کسی پر سیل لگائی جاتی ہے, جیسے ختمہ کے معنی میں اگر آئے, سیل لگا دی جاتی ہے, تو کب سیل لگاتے ہیں آپ؟ جب پورا کام ختم ہو جاتا ہے, تب بھی تو اینڈ میں ہی لگاتے ہیں نا. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ معنی تو دو ہیں, آخر بھی نمبر دو سٹیم یا مہر کے معنی میں, لیکن دونوں کا حاصل ایک ہی ہے, نچوڑ ایک ہی ہے کہ انبیاء کو ختم کرنے والے. کیونکہ اگر جو ہے وہ آخر کے معنی میں آئے تو بھی یہ ہے کہ اینڈ کر دیا نبوت کا, اور اگر جو ہے مہر کے معنی میں آئے, مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لیے آخر میں ہی لگائی جاتی ہے نا, تو پھر بھی ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو رسالت تھی اس پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی, اس کو سیلڈ کر دیا گیا. تو ہر چیز کا خاتمہ اور اس کے انجام کو بھی آخر کہا جاتا ہے, اور اسی طرح مہر لگانے کو بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت آپ تک پہنچتی پہنچتی انتہا کو اور تکمیل کو پہنچی ہے نا. جیسے عموماً ہر چیز کی ایک تدریج ہوتی ہے نا, تدریجی ترقی ہوتی ہے, اور پھر اینڈ اس کا ہوتا ہے. تو آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے جو رسالت تھی, جو نبوت تھی, وہ ختم کر دی گئی. وخاتم النبیین, اور آپ نبوت جو ہے نا اس کا خاتمہ کرنے والے ہیں, اینڈ کرنے والے ہیں, آخری نبی ہے نا. اچھا, اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وخاتم النبیین کہا گیا, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے خاتم الرسل, جیسے کہ رسالت کا خاتمہ کر دیا, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر خاتم الرسول آ جاتا پھر اس کا مطلب نبی باقی کوئی بھی نبی واپس آ سکتا ہے نا, تو اس بات کا احتمال موجود تھا. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاتم الرسول کے بجائے جو ہے کہا خاتم النبیین, کہ کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ تو نبی ہوتا ہی ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا, تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب جو ہے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول جو ہے وہ واپس آئے گا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رسول اللہ کو خاتم الانبیاء جو ہے وہ بتایا گیا ہے, خاتم الرسل نہیں کہا گیا, تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ رسالت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوئی. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو گمراہ لوگ یہ بات کہتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ خاتم کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ مہر لگا دینا. تو جب نبیوں پر ہی مہر لگا دی تو پھر رسول کہاں سے آئے گا, ہے نا. اچھا, اس سلسلے میں ہمیں پھر دلائل کیا پتا چلتے ہیں؟ نمبر ایک دلیل تو یہی والی آیت ہے کہ نبوت جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیا گیا. کیسے؟ کہ وہ خاتم النبیین, کہ آپ جو نبی ہیں اس پر جو ہے وہ مہر, نبوت پر مہر لگانے والے ہیں. تو دوسرے اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ دلیل کے طور پر آپ اس بات کو لا سکتی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت جو ہے تم پر پوری کر دی ہے. تو کیا بات پتا چلی؟ کہ دین مکمل ہے. جب کوئی چیز مکمل کر دی جائے تو پھر مزید تو اس میں کسی ایڈیشن کی, ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تیسری بات کیا تھی؟ کہ قرآن مجید جو تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ رکھا, اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ہمیں ایسی احادیث پتہ چلتی ہیں, ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث بھی تو دلیل ہے نا. نمبر ایک آپ قرآن سے دلیل لاتے ہیں کسی چیز کے حق میں, نمبر دو آپ حدیث سے لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا, اس کو خوب آراستہ پیراستہ کیا, مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, لوگ اس میں آتے جاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور ہمیں روایت پتہ چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے. تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ بخاری کی ہے. تو ان دلائل سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. وخاتم النبیین، یاد رکھیے گا کہ خاتم یا خاتم یہ ایک ہی معنی رکھتا ہے. قوم کا آخری فرد کو بھی کہتے ہیں، کسی شے کے انجام کو بھی کہتے ہیں، خط کے آخر پہ جو مہر لگائی جاتی ہے، ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے مفہوم میں داخل ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے زیادہ باخبر ہے. وہ حضرت زید کو بھی جانتا ہے اللہ، حضرت زینب کو بھی، اور وہ اپنے پیغمبر سے بھی واقف ہے، اور وہ تمام پیغمبروں سے واقف ہے، پتہ ہے کہ کس کا کیا رشتہ ہے، کیا نوعیت ہے، کون سی رسمیں ہیں، کس کو توڑنا ہے. تو جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے علم کے اندر رہتے ہوئے ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی تھی اور پھر جو ہے بس ایسے ہی ایک بات ہوگی، نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا، اللہ جانتا ہے. اللہ نے وہ جو اڈاپٹ کرنے کی رسم ہے اس کا خاتمہ کر دیا، اللہ جانتا ہے. حضرت زینب کا اور حضرت زید کا نکاح ہوا اور پھر اس کا خاتمہ ہوا، اللہ جانتا ہے. پھر آپ کا ان سے نکاح کر دیا گیا، یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور لوگ جو باتیں بنا رہے تھے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہے نا. تو گویا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے رسموں کی اور رسموں کو توڑنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کہ آپ لوگوں کی بجائے مجھ سے ڈریں، اور دوسری طرف یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، امت کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، عوام کی بجائے ہمیں خواص بننا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب بیچ میں بات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا، ذکرا کثیرا بہت زیادہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا تعارف کروانے کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کیوں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں. اور ابھی جو احسان کا ذکر کیا وہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو جو ہے وہ خاتم النبیین بنایا، ایسا نبی بنایا جو نبوت کا خاتمہ کرنے والا ہے، ہے نا، نبوت کا خاتمہ کرنے والا ہے، رسموں کو توڑنے والا ہے، جن کا اسوہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے. تو اب جو ہے مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو تو رسول اللہ کے اسوہ پہ عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو، کیسے یاد کرنا ہے، ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کریں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کب کب یاد کریں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرتے رہیں. بکرتن کسے کہتے ہیں؟ صبح کو. وہ اسیلا اور شام، اور شام کو، صبح و شام اس کی جو ہے وہ تسبیح کرتے رہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام جو عبادتیں ہیں ان کی اصل روح تو ذکر اللہ ہے نا، صرف ذکر اللہ کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس لیے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، حقوق اللہ ادا کریں یا حقوق العباد، ہر عبادت کا جو اصل روح ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے. اور یاد رکھیں کہ اس روح جو ہے، ذکر بھی دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک اس کے معنی ہے یاد کرنا اور دوسرے معنی ہے بیان کرنا. آپ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی نا کہ اذکر یاد کرو، اور وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو، بیان کرو مریم کے بارے میں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہم خود بھی کریں، کثرت سے کریں، اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ کا ذکر جو ہے اس کو ہم بیان کریں. تو کیوں اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے کریں؟ اس لیے کہ یہ عبادت جو ہے نمبر ایک تمام عبادات کی روح ہے، مغز ہے. نمبر دو یہ عبادت جو ذکر کی ہے نا یہ آسان عبادت ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن ذکر جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتی ہیں. نماز کے لیے آپ کو رکوع سجدہ ایک خاص طرف رخ کا تعین کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ذکر ہے نا آپ لیٹے بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کر سکتی ہیں. پھر یہ کہ جیسے قرآن ذکر ہے یا نماز ذکر ہے یا آپ روزہ حج زکات اچھے اور جو عبادات کے کام ہیں آپ وہ کرتی ہیں، تو آپ فراغت کا انتظار کرتی ہیں کہ میں یہ کاموں کو سمیٹ لوں تو پھر نماز پڑھتی ہوں، لیکن ذکر کرنے کے لیے فرصت کا تقاضا نہیں ہے. آپ مصروف بھی ہیں، آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھ سکتی ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تر سکتی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واتبع نصیحتک وابصر ذکرک واحفظ وصیتک، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرا شکر بہت کروں اور تیری نصیحت کا تابع رہوں، واتبع نصیحتک، اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں، وابصر ذکرک واحفظ وصیتک، اور تیری وصیت کو جو ہے وہ یاد رکھوں. اور ہمیں ایک اور حدیث بھی تہجد کی دعاؤں میں ایک ہمیں دعا ملتی ہے، طویل دعا ہے جس کا کچھ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی لکا شکارا لکا رحابا لکا متویا لکا مخبتا لکا اللہ منیبا، لکا مخبتا لکا اللہ منیبا، ہے نا؟ تو طویل دعا کا ایک حصہ ہے جس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، اللہم اجعلنی لکا شکارا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، لکا رحابا، بہت زیادہ ڈرنے والا، لکا مخبتا، مخبتین عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لکا اواہم منیبا. تو ہمیں ایسی دعائیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہیں. اور یہ ذکر کیسا ذکر ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے بھی کر رہے ہیں اور عمل ایسا عمل کے کہیں کہ یہ دیوانے اور مجنون ہو گئے نا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی محفل میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز وہ محفل ان کے لیے حسرت ثابت ہوگی. تو کثرت سے ذکر کرنا، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہماری ہر محفل اللہ کا ذکر اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے، کوئی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے، کیونکہ قیامت کے دن مومن کے سامنے اور ہر انسان کے سامنے گھڑی پر گھڑی لائی جائے گی. گھڑی پر گھڑی یعنی ساتیں، ایک ایک کر کے ساتیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی، اور ایسی گھڑیاں، ایسی لمحے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا تو وہ کہیں گے کاش کہ اس سے زیادہ ذکر کیا ہوتا، اور وہ گھڑیاں جو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس میں بدبو سڑان ہوگی اور وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم نے ان کو ضائع نہ کیا ہوتا. پھر اسی طرح ایک گدو نے رسول اللہ سے کہا کہ اسلام کے اعمال، فرائض، واجبات تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی مختصر سی جامع بات بتائیں کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، لا یزال لسانوں کا رتبن بذکر اللہ تعالی. تو بہرحال جو اصل چیز جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ عز و جل، اللہ تعالی کی یاد. تو اب مومنوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ جو متمنا بیٹا جو بنایا، جو بت بننا بیٹا بنایا جاتا ہے آپ نے اس کی رسم کا خاتمہ کیا, تو اب کیا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, طوفان ہے, ایک طوفان بدتمیزی لوگوں کا. دوسرا کیا ہے کہ حضرت زینب سے نکاح ہو گیا, اب اس پر بھی لوگوں کا ایک طوفان ہے جو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. تو مومنوں کو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب رسموں کو توڑو گے, جب اسلام کو زندہ کرو گے, جب سنتوں کا احیاء کرو گے, تو لوگ باتیں تو کریں گے, اپنے بھی, بیگانے بھی, رشتہ دار بھی, پرائے بھی. تو ایسے میں کیا کرنا, اے اہل ایمان, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا, ذکرن کثیرا. کثیرا جو ہے یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی طرح وہاں پہ تعداد بتائی گئی ہے نا, سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے روزے, حج زندگی میں ایک دفعہ ہے, نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ ہے, لیکن یہاں پہ تعداد کی بجائے کثرت مطلوب ہے. یہ ہے ذکر. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کریں اور اہل ایمان کے سامنے بےہودگی کریں, اہل ایمان کا مذاق اڑائیں, تو ایسے میں وہ کیا کریں گے, اللہ کی پاکی بیان کریں گے. اچھا, صبح و شام جو ہیں, اس کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد واقعی صبح اور شام ہے, کہ صبح اور شام جو ہیں اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ تمام اوقات مراد ہیں. آپ کہتی ہیں میں صبح و شام یہ کام کرتی ہوں, گویا کہ ہر وقت یہ کام کرتی ہوں, تو کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھولا جائے. تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. اور سبحوہ, اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا, کہ اللہ پاک ہے, شرک وغیرہ نہ کرنا. دوسرے اس کے معنی کہتے ہیں نماز کے ہیں. تسبیح بیان کرو سے مراد کیا ہے, اللہ کی نماز پڑھو. تو پیچھے ذکر کہا تو سانس جیسے ہر وقت چلتی رہتی ہے نا, کثرت سے ہم سانسیں لیتے ہیں, تو ذکر بھی ہر وقت کرنا ہے. اب کیا ہے کہ تسبیح بیان کرنی ہے, تو کیسے کرنی ہے, یا تو صبح شام کرنی ہے یا نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بات تسبیح کی ہو یا بات ذکر کی ہو, اللہ کو یاد رکھنا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے الذی, وہ ذات, یصلی علیکم, جو تم پر رحمت بھیجتا ہے, وملائکته, اور اس کے ملائکہ بھی. تو یہ رحمت کیوں بھیجی جاتی ہے, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ صلاۃ لفظ آیا ہے, یصلی, اور اس کے جو ہے کیا معنی ہے, صلاۃ جو ہے کیا معنی ہے اس کے, کہ ایک تو صلاۃ کہتے ہیں سواد لام و, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ذکر خیر کرنا, اس معنی میں آتا ہے. دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں مدح کرنا, تعریف کرنا. تو یہ صلاۃ کا لفظ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے, دیکھو یصلی کے بعد علیکم اللہ کا صلہ آیا ہے نا, اللہ کی پریپوزیشن, تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے حق میں صلاۃ ہے. اب اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے حق میں کیا صلاۃ ہے, یہاں پہ صلاۃ جو ہے وہ رحمت, مہربانی اور شفقت کے معنی میں ہے. کیا معنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا شفیق ہے. والذی یصلی علیکم, وہی تو ہے جو تم پر جو ہے وہ رحیم ہے, مہربان ہے, شفیق ہے, تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے, رحمت فرماتا ہے. پھر کیا کہا, وملائکته, اور اس کے فرشتے بھی. اب فرشتوں کی طرف سے جو ہے وہ صلاۃ انسانوں پر, اس کے معنی کیا ہے, اس کے معنی ہے دعائے رحمت کے. ملائکہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر فضل کر, ان کو اپنی عنایات سے سرفراز کر. آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ فرشتے جو ہیں جب انسانوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو توبہ توبہ کرتے ہیں اور بندوں کے حق میں اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. اب قرآن میں یہ بات پہلے بھی پڑھ چکی ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گی. تو نمبر ایک, صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحیم و شفیق ہے, کیونکہ اللہ کی پریپوزیشن ہے. نمبر دو, فرشتوں کے لیے آیا ہے. اب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں. پھر کیا ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا, شفیق ہونا, یا فرشتوں کا نزول رحمت کی دعا کرنا, یہ کس لیے ہے؟ لام آیا نا, لیخرجکم, لام لام علت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بتائی جا رہی ہے وجہ, کہ یخرجکم من الظلمات الى النور, تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ترقی دے, تمہیں جو ہے وہ درجے ایسے دے کہ تم جو ہے وہ ظلمتوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ. تو یہ اللہ کی رحمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ بندوں کے حق میں کیسے رحیم ہے. لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب نور ایک ہے, ہدایت کا نور, دین اسلام کا نور, ایمان کا نور, اور ظلمت, ظلمت کی جمع ظلمات ہے, یہ جمع ہے, ظلمتیں بہت سی ہیں. تو یہ اس کی رحمت کی برکت بتائی جا رہی ہے کہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور تاریکی کیا ہے؟ عقائد کی اور اعمال کی تاریکی, شرک کی تاریکی, کینہ اور کدورت کی تاریکی. اور روشنی سے مراد ہدایت, شریعت, اسلام کی روشنی. تو وہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو رسمیں ہیں نا, اللہ ان کو توڑتا ہے, اور توڑنے کے لیے اپنے انبیاء کو منتخب کر لے لیتا ہے, انبیاء کو منتخب کرتا ہے. اب رسموں کو جو توڑوایا گیا رسول اللہ کے ذریعے, اور بہت بھاری پتھر تھے, پہاڑوں سے بھی بھاری, لیکن پھر بھی توڑوایا گیا. کیوں توڑوایا گیا؟ یہ اللہ کی مومنوں پر مہربانی ہے. اگر یہ رسمیں توڑی نہ جاتی تو جو حقیقی رشتے تھے, انسان حقیقت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے, لیکن جو منہ بولے رشتے تھے, لوگ انہی چنگلوں میں اور انہی دھندوں میں اور انہی رسموں میں الجھا رہتا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کا اخلاقی اور اجتماعی جو اوصاف ہیں, اور جو اسلام کی روشنی ہے, اس کو اپنانے کے نتیجے میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی مومنوں پر رحم ہے. اللہ کا مومنوں پر جو ہے وہ مہربانی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر جو ہے لوگ پریشان ہونے شروع کر دیں. تو پھر میرے اور آپ کے لیے اس سے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے؟ عمل کا یہ اصول نکلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو رسمیں ہیں نا, ان کو ہم ہی کو توڑنا ہے, آپ کو اور مجھ کو, اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرنی ہے نا. تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے, آپ نوٹ کریں کہ آپ اپنے وجود سے کس رسم کو توڑیں گے. رسمیں تو بہت سی ہیں اور باقی لوگ تو توڑ ہی رہے ہیں, لیکن آپ اپنے گھر سے اس رسم کو توڑنے کی ابتدا کریں.
زیارت کرتے ہیں, السلام علیکم. میرے والد کا انتقال ہو گیا, تو
ذرا اونچا بولے.
میرے والد کا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ وہ جیسے ہدایت پر تھے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ جیسے وہ تھے ویسے ہم بھی بنے. اور الحمدللہ جیسے میرے امی لوگوں کے پاس رسم و رواج تھے, زیارت کرنا, چہلوم کرنا, یہ سب کچھ, تو میرے بھائی نے بھی سب کچھ وہ کر دیا. اور یہاں تک کہ وہ جیسے مسجد بھی وہاں پر حیدرآباد میں الگ الگ بنائی ہوئی ہے, جیسے سنت الجماعت اور سنت الحدیث, ایسے کچھ رواج بنا کے رکھے. تو میرے بھائی نے ہمیشہ یہ سنت الرسول حدیث کے اس پہ چلنے کے لیے اپنے مسجد میں بھی پاپا کی نماز جنازہ وہیں پر پڑھائی الحمدللہ. اور جب اس کے بعد بھی نہ پاپا کی خبر پہ تختی لگائی گئی اور نہ ہی نہ خود جا کر بھی دیکھی تھی کہ ان کے اپنے اسلام میں بھی نہیں ہے کہ تختی لگائیں نام وغیرہ, تو تختی بھی نہیں لگائی پاپا کی خبر پر, اور زیارت بھی نہیں کی. اور جیسے پڑھنا پڑھانا، لوگوں کو بلا کر یہ کچھ نہیں کیا الحمدللہ. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ہم جتنا ہو سکے ہم پڑھیں، ہمارا جو بھی عمل ان کے لیے اجر بنے گا وہ بہتر ان کے لیے ہوگا، اس سے بہتر اور ان کے لیے کوئی نہیں.
بجے اتنا قرآن پڑھا ہے تو اللہ کا شکر ہے. اب کافی باتیں جو پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب الحمدللہ آج کل ہی میں نے سب لوگوں کے درمیان اپنے محلے میں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے سے شروع کیا، اگر میں خدا نہ خواستہ یہاں پہ مر گئی تو میری قرآن خوانی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مجھے بات سمجھ میں آئی ہے قرآن پڑھنے کے بعد، یہ میں نے رسم توڑی
الحمدللہ. اور
جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد میرے بھائی ایک ہی الحمدللہ، اس کی شادی کے وقت ہم بھی کہتے تھے بہت دھوم دھام سے ہم شادی کریں گے، تو میں کہتی ہوں اگر مہندی مائی ہوئی تو میں شریک نہیں ہوں گی، تو یہ گھر میں باتیں ہوا کرتی تھیں. لیکن الحمدللہ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو جو میری بھابھی ہیں ان کے گھر میں 4-6 بہنیں تھیں، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ان کے اوپر برڈن ہے اگر شادی کا کیا جائے، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم سادگی سے نکاح کریں گے. تو ان کے گھر والوں کو شک ہوا کہ شاید میرا بھائی پہلے سے شادی شدہ ہے یا کچھ، ایک ہی بھائی اور 3 بہنیں ان کو کوئی شوق نہیں. تو میں کہا نہیں ہم آئی ہوں مہندی کچھ نہیں کریں گے، اور بس آپ اپنے گھر کے سامنے جتنی سادگی سے کر سکتے ہیں، یعنی ایک بہن کا ولیمہ تھا اور ہم نے اپنی بھابھی کا رشتہ دیا تھا، اور مطلب ایک کی شادی سے فارغ ہوئے اور دوسرے ہفتے ہی، مطلب ایک ہفتے کے اندر اندر، اور مہر نہیں جہیز نہیں کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ان سے شرائط تھی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور مطلب کہتے ہیں ہر جزا الحسان الحسان، کہ جیسے یہ ایک رشتہ طے ہوا میری بہن کا رشتہ طے ہوا اسی درمیان، یعنی ایک ہفتے میں ہمارے گھر میں بھی 2 شادیاں ہوئیں، اور جیسے ہم چاہتے تھے کہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں بھی ہماری بہن کی طرف سے وہی ہوا کہ ہمیں نہ جہیز چاہیے نہ ہمیں یہ کچھ چاہیے. اور آج کے دور میں یہ چیزیں جیسے لڑکی والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ ایک ہفتے میں ہمارے گھر میں بھائی اور بہن کی شادی ہوئی، اور ان جس طرح خاندان مطلب شادی ہو، اللہ کا شکر ہے مہر بھی ہم نے یہ رکھی تھی کہ جس کا مہر کم ہو نکاح سادگی سے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا، اور ولیمہ ہم نے ماشاء اللہ اچھے سے الحمدللہ. اور جب ہم نے سورہ مومن ممنون پڑھا تھا تو تب ہم نے دوستوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیوں میں بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جہیز دینا لینے کا کوئی رواج نہیں کریں گے، یہ ہم نے عہد کر لیا الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ یہ بھی ایک عہد ہے زندگی کا کہ قرآن کو جو پڑھا ہے تو اگر کوئی مجھ میں بھی قرآن کے عمل سے کمی دیکھے تو وہ کھڑا ہو کے بولے کہ یہ چیز غلط ہے، اور مطلب تنقید کو بھی میں نے یہ رسم بھی توڑی ہے کہ تنقید اگر کوئی مجھے کرے تو میں خوش ہو کے اس چیز کو قبول کروں کہ اللہ تعالیٰ کے.
تو اصل بات یہی ہے کہ جو ہے وہ اس اسلام کو، اس قرآن کو اور قرآن کی آیات کو اپنے عمل سے ہمیں زندہ کرنا ہے نا. کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں کہ الذین یبلغون رسالت اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا وکان بالمومنین رحیما. تو رسموں کو توڑنے کے نتیجے میں ہی رحم ہے نا، ہمارے لیے آسانی ہے، نرمی ہے، کوئی تنگی تھوڑی ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم ہا یا جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ حیون ویسے تو زندہ ہونے کے لیے بھی، یہ لفظ زندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور تحیہ تحیہ جو ہے یہ تحفے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. تو تحیہ جو ہے، تحیہ تو ہم ان کا تحیہ ہوگا یوم اس دن، یلقونہ جس دن وہ ملاقات کریں گے، تو جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحیہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ سلام ان سلام ہوگا. وعد لهم اجرا کریما، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر جو ہے وہ فراہم کر رکھا ہے. تحیہ جو ہے یہاں پہ 3 اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. تو ایک اس کے معنی کیا ہے کہ اہل ایمان جو مومن لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ ان کا استقبال کرے گا. تحیتہم یوما، کہ اس روز وہ اللہ سے جب ملیں گے تو یوم یلقونہ، جب وہ اسے ملاقات کریں گے، اللہ سے ملیں گے، تحیتہم سلام، تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا. کیسے؟ سورت یاسین کی دلیل ہے اس سلسلے میں، آپ دے سکتی ہیں سلام قولا من رب الرحیم، سورت یاسین کی آیت 58، کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کہہ کے اہل ایمان کا استقبال کرے گا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے.
نمبر دو فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ کے جو امبیسیڈر ہیں وہ سلام کریں گے. سورت نحل کی آیت جو ہے وہ دلیل کے طور پر ہے، سورت نحل آیت 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، دنیا میں کرتے رہے. تیسرے بھی اس کے ایک معنی ہیں، اور تیسرے معنی جو ہیں کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور یہ سورت یونس کی آیت 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کریں گے. تو گویا کہ یہاں پر جو ہے ہمیں کیا پتا چلا کہ لفظ جو ہے نا یلقونہ لقاء، لفظ جو ہے تین حالتیں ہیں اس لقاء کی، اللہ سے ملاقات، اللہ سلام کرے گا، نمبر دو فرشتے سے جب ملاقات ہو تو فرشتے نیک لوگوں کو سلام کرے، اور نمبر تین جو ہے وہ جب آپس میں مومن ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. وعد لہم اجرن کریما، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر جو ہے وہ فراہم کر رکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کا ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اجر جو ہے وہ جیسے اجرت مزدوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کریم جو ہے انگور کی بیل کو کاف را میم کرم کہتے ہیں، اور انگور کی جو بیل ہے اس کے اندر دو باتیں خاص طور پہ پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ کثیر النفع، اس کے اندر جو ہے وہ نفع بہت زیادہ ہوتا ہے، کثرت ہے نفع کی، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ انگور کی بیل عمدہ بہت ہوتی تھی، انگور کا پھل، انگور کی بیل. تو کثرت بھی ہے نفع کی اور عمدگی بھی ہے. تو اللہ تعالی نے ایسی ان کو مزدوری دینی ہے، ایسا اجر دینا ہے جو کثیر بھی ہے اور اس کے ساتھ عمدہ بھی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اسلام کو زندہ کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ذکر کی زندگی ہو، کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے، کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، کوئی ہماری بیٹھک یا مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم اللہ کو بھول گئے ہوں. تو گویا کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ پہ، ہر کام کرتے وقت میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے والے بنے. مثلاً اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو وہ یہ سوچ کر کہ میں پریگننٹ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ کچھ بھی نہ کرے، نہیں، وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ اللہ اس کے وجود سے ایک اور وجود کو جنم دینے والا ہے. تو ایسے میں وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، تاکہ بچے پر اس کی نیکی کے اثرات آئیں، اور بچے جو ہے نا پیٹ کے اندر بھی جو ہے نا اثرات قبول کرتے ہیں. ماں کیسا اس کا مزاج ہے، کیا سوچتی ہے، کتنا ہنستی ہے، کتنی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کتنی نماز، رکوع، سجود میں مبتلا رہتی ہے، اتنا زیادہ بچہ اثرات لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے، ایک عورت جو تھی کہتی ہے کہ میں اپنے اس بچے کے ساتھ قرآن کی کلاسز میں آتی رہی، پیدا ہوا اور میں آتی رہی، اور اس میرے بچے نے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور قرآن کو بہت تیزی سے سیکھا ہے بغیر محنت اور مشقت کے، اس کی زبان میں بہت روانی ہے اور کافی قرآن اس کو جو ہے جلدی حفظ ہو گیا. بحرین میں بھی میری ایک دو اسٹوڈنٹس تھی، اور امریکہ میں بھی ایسی کہ کہتی ہیں کہ شروع سے میرا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ رہا. ایک اور میری اسٹوڈنٹ ہے جو اب استاد بھی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو بچوں تینوں کی دفعہ شعور ہی نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، چوتھے کی دفعہ میں نے جب قرآن کو پڑھا اور سمجھا، وہ میرا بچہ جو ہے وہ تینوں بچوں سے طبیعت، مزاج، نیکی کے لحاظ سے بڑا مختلف ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، اور کسی بات پر او یا اوف یا کیوں یا وائے یا دس یا دیٹ وہ کوئسچننگ نہیں کرتی، بلکہ یہ کہ نیکی اس کی طبیعت کے اندر مجھے رچی بسی لگتی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے قرآن کی یہ سنگ جو ہے وہ سفر طے کیا ہے. تو بہرحال الحمدللہ. تو اصل بات کیا ہے کہ آئیے ہم سب جو ہے وہ مزدور بنے, نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزدوری مانگیں اجرن کریمہ, اور اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.